بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
پہلی عالمی اسلامی بیداری کانفرنس, امریکہ کے خلاف شکایت دائر کرنے کا پاکستانی فیصلہ, پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کا قتل عام. وال اسٹریٹ کے خلاف امریکیوں کا احتجاج. افغان رہنماؤں کے قتل میں طالبان کا ہاتھ.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, اس ہفتے تہران میں پہلی بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس منعقد ہوئی. کانفرنس کے شرکاء نے بعض عرب ممالک میں جاری تحریکوں اور ان کے اسلامی تشخص کا جائزہ لیا. اسی طرح ان تحریکوں کے ثمرات اور ممکنہ طور پر پیش آنے والے خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا. کانفرنس کا آغاز قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے کی تقریر سے ہوا, جس میں آپ نے ان تحریکوں کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی اور انتہائی کلیدی نکات بیان فرمائے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
پہلی بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس اسلامی بیداری کی عظیم تحریک کے بارے میں دو روز کے بحث و مباحثے اور ہم فکری کے بعد اتوار کے روز تہران میں ایک بیان جاری کر کے ختم ہو گئی. یہ کانفرنس قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے خطاب سے شروع ہوئی اور اس میں اسلامی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں دانشوروں نے شرکت کی. اس بین الاقوامی کانفرنس میں اسلامی بیداری, اس تحریک کی فکری جہتوں اور تاریخی حقائق کے جائزے کے ساتھ ساتھ ان تحریکوں کی تازہ ترین صورتحال اور انہیں درپیش چیلنجوں کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اسلامی بیداری کی تحریکیں دراصل ایسے لوگوں کے میدان عمل میں فیصلہ کن موجودگی کے نتیجے میں ابھری ہیں جنہوں نے اپنے اسلامی تشخص پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تحریکوں کے مقاصد اور نعروں کا تعین کیا ہے اور اپنے عزم راسخ اور خود اعتمادی کے سائے میں آمریتوں اور پٹھو حکومتوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے. اسلامی بیداری کے عوامی تشخص کو اجاگر کرنا اور دوسرے اہم نکات جو اس کانفرنس میں دو روز تک جاری رہنے والی ہم فکری اور مباحثوں کا نچوڑ ہے اور جسے کانفرنس کے اختتامی بیان کی شکل میں جاری کیا گیا ہے, دراصل ایسے مشترکہ اہداف کی نشاندہی کرتا ہے جو اسلامی بیداری کی ان خود مختار تحریکوں میں دکھائی دے رہی ہے. اس دو روزہ بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس کے اختتامی بیان میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ انسانی وقار کا تحفظ, پائیدار سلامتی کا حصول, سماجی و معاشی انصاف کا قیام, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پائیدار اور ہمگیر ترقی اور قومی وقار کی بحالی خطے کی قوموں کے ایسے مطالبات ہیں جنہیں سال ہا سال سے سامراجی طاقتیں اور ان کے اعلی کار نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں. اس بیان میں اسلامی ملکوں میں پیدا ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کو مسلم امہ کی اپنے مذہبی اور اسلامی تشخص کی جانب واپسی کی نوید قرار دیا گیا ہے, جس نے قوموں کو اس بات کا عزم عطا کیا ہے کہ وہ اپنی ہماگیر تحریکوں کے ذریعے اپنے ارادے اور اسلامی تعلیمات پر مبنی حکومت یعنی اسلام کے جمہوری نظام کا قیام عمل میں لائیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم عرب میں حالیہ عوامی تحریکوں کی جڑیں خطے کی قوموں اور حکومتوں کے درمیان کئی عشروں سے چلے آ رہے نامناسب اور ظالمانہ تعلقات میں پیوست ہیں. دوسرے لفظوں میں عوام کی یہ انقلابی تحریکیں دراصل دنیا کے اس حساس خطے میں عالمی سامراجی طاقتوں کی ظالمانہ پالیسیوں کی نفی کے مترادف ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو اسلامی بیداری اس تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے جو آمریتوں اور بیرونی اعلی اکاروں کے خلاف عوام کی استقامت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے کٹر دشمن اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان انقلابوں کی عوامی حیثیت کو ان سے چھین لیا جائے جو اسلامی بیداری کے قیام کا سب سے اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔ قوموں کے مطالبات اور حق پسندی کی ان تحریکوں کو ان کے حقیقی راستے سے ہٹانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ساتھ ساتھ دوغلی حکمت عملی اور بعض ملکوں میں غیر قانونی فوجی مداخلت جیسے اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو جو ان تبدیلیوں سے پہلے تک حسنی مبارک اور معمر قذافی سمیت اپنے بٹھائے ہوئے ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتے چلے آ رہے تھے، اب اس کوشش میں ہیں کہ دوسرے حربوں کے ساتھ ان انقلابی تحریکوں میں اپنا حق جتائیں اور یا لیبیا میں فوجی مداخلت کے ذریعے گھس بیٹھیں تاکہ پرانے مہروں کو نئے مہروں سے تبدیل کر کے اسلامی بیداری کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے اور اس کے عوامی تشخص کو ختم کر دیا جائے۔ لائک یا سیکولر حکومتوں کی تجاویز کی آڑ دراصل ان سازشوں کا حصہ ہے جن پر مداخلت پسند ممالک خطے پر اپنا تسلط جاری رکھنے اور اسلامی بیداری کے عمل میں شریک اہم تحریکوں کو دیوار سے لگانے کی غرض سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے پہلی بین الاقوامی اسلامی بیداری کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج اسلامی ملکوں میں اسلامی بیداری کی تحریکیں چل رہی ہیں اور یہ سب ہی نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن متبادل نظام حکومت کا انتخاب بھی نظام کی تبدیلی کی طرح اہم ہے اور بلکہ سب سے اہم ہے اور اس پر زور دیا جانا چاہیے۔ صدر احمد نژاد نے اس حوالے سے امریکہ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ چند برس سے بعض بدعنوان اور نفسانی خواہشات کے اسیر افراد دنیا کا انتظام چلا رہے ہیں اور دنیا میں جاری قتل و غارت گری، جنگیں اور تنازعات، پہلی جنگ عظیم، جنگ ویتنام اور جنگ کوریا اسی بدعنوان دھڑے کی نفسانی خواہشات کا نمونہ ہیں۔ یہ بات بھی فطری ہے کہ افریقہ، لاطینی امریکہ اور اس خطے کی قومیں اس ٹولے کے خلاف طویل جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہیں اور اسلامی بیداری کے نتیجے میں اس مقابلہ آرائی میں ایک تسلسل پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انقلابی تحریکیں اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہوں گی جب قومیں پوری طرح ہوشیاری کا مظاہرہ کریں گی۔ اور جیسا کہ صدر احمد نژاد نے کھل کر کہا ہے کہ خطے کی قومیں امریکہ اور اسرائیل کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گی کہ وہ ایک دروازے سے باہر اور دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو سکیں۔
ناظرین، پاکستان کئی سال سے امریکہ کے ڈرون طیاروں کے حملوں کی زد پر ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے پاکستانی عوام میں امریکہ کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی حکومت کے خلاف بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عوام میں یہ تاثر ہے کہ حکومت پاکستان ان حملوں کو رکوانے کے لیے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ دریاسنا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں آنے والی کشیدگی کے بعد اب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے ایک شکایت نامہ تیار کیا ہے جسے وہ اقوام متحدہ میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اپنے ملک کے قبائلی علاقوں پر جاری امریکی فوج کے ڈرون حملے بند کیے جانے کے مسلسل مطالبوں کو واشنگٹن کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کے خلاف حکومت پاکستان اقوام متحدہ میں شکایت دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق پاکستانی وزیراعظم کے مشیر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے اپنے ملک کے قبائلی علاقوں پر جاری امریکی فوج کے ڈرون حملوں کا جائزہ لیا ہے اور طے پایا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایک شکایت نامہ تیار اور اسے اقوام متحدہ کو پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ڈرون حملوں سے پاکستان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور امریکہ کا یہ اقدام غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ طالبان اور القاعدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے بہانے سن 2008 میں شروع ہونے والے امریکی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ طالبان اور القاعدہ عناصر کی ہلاکتوں کے امریکی دعووں کے برخلاف ان حملوں میں زیادہ تر عام شہری مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر جاری امریکی حملوں کے نتیجے میں جہاں عام شہری مارے جا رہے ہیں، وہیں حکومت پاکستان کو وسیع عوامی احتجاج اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ڈرون حملوں کے خلاف کمزور موقف کی وجہ سے امریکہ کو ایسے حملے جاری رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ امریکی ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان میں سخت عوامی رد عمل سامنے آنے اور حکومت پاکستان کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود امریکی حکام پاکستانیوں کے مطالبے پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تقریباً 3 ماہ قبل صوبہ بلوچستان کے شمسی ایئر بیس میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور اسپیس کی امریکی ڈرون طیاروں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز میں تبدیل ہونے سے متعلق خبروں کے بعد حکمراں جماعت پیپلز پارٹی کو اندرون ملک سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حکومت پاکستان گزشتہ 3 برس سے اس بات کی کوشش کرتی چلی آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے بند کر دے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ رما سال کے آغاز میں حکمراں پیپلز پارٹی کے عہدیدار پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملے بند کرانے کے لیے انٹیلیجنس تعاون ختم کرنے سے آس لگائے بیٹھے ہیں، لیکن تاحال اس پالیسی کا بھی کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف درخواست دائر کرنے کا حالیہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام آباد واشنگٹن انٹیلیجنس تعاون کا خاتمہ بھی اس حوالے سے مؤثر واقع نہیں ہو رہا۔ پاکستانی عہدیداروں کو امید ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے خلاف شکایت دائر کر کے اس اہم ترین عالمی ادارے کے ذریعے امریکہ کو پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پہ مجبور کیا جا سکے گا۔
ناظرین، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں پر حملوں کے واقعات وقفے وقفے سے رونما ہو رہے ہیں۔ تازہ واقعہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں پیش آیا، جہاں ایران آنے والے زائرین کو دہشت گردوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جاوید اکبر ساقی کا کہنا ہے۔
پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ایک زائرین کا قافلہ جو کہ زیارات مقدسہ کے سلسلے میں جا رہا تھا، جس میں بے گناہ معصوم لوگ سوار تھے، ان کو بس سے اتار کر جس ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس سے کم از کم اسلامیان پاکستان کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، یہ وہی دہشت گرد ٹولہ ہے جو ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج تک ان کی جتنی کاروائیاں وہ ہیں، چاہے امام بارگاہیں ہوں، چاہے مساجد ہوں، چاہے مزارات مقدسہ ہوں، چاہے قبرستان ہوں، چاہے جنازے ہوں، چاہے ہاسپٹلز ہوں، ان دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ لوگ چھپے ڈھکے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے سامنے بڑے واضح ہیں، ایجنسیز کو پتا ہے، حکومت کو پتا ہے، اور پھر جن دہشت گردوں نے اس واقعے کا، اس ظلم عظیم کا ارتکاب کیا، پھر اس کو تسلیم کیا اور اسے اپنی کاروائی کو قبول کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد جو ہے، یہ ایک پری پلان منصوبے کے تحت پاکستان کو دہشت گردی کا اڈا بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے آقا جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ امریکہ ہو، شیطان بزرگ ہو، یا اس جیسے دیگر ممالک۔ اسلام دشمن عناصر جتنی قوتیں ہیں وہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ پوری طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح مذہبی دہشت گردی یا پاکستان کے امن کو تہ و بالا کیا جائے۔ تو آج حکومتیں، عدالتیں آزاد ہیں، ان لوگ یہ پاکستان کی قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب جب تک آزاد عدلیہ ان دہشت گردوں کے خلاف اور حکومت خلوص دل کے ساتھ اگر ان کے خلاف اقدامات نہیں کرتی، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک اس دہشت گردی کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ دہشت گرد سب کے سامنے ہیں۔ آج تمام مکاتب فکر کی دینی جماعتوں کو چاہیے، آج علماء کرام کو محراب و ممبر سے چاہیے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ یہ لوگ جو بے نقاب ہو چکے ہیں، جنہوں نے لشکر جنگوی ہے، جس میں باقی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جن کو امریکہ اور اسلام دشمن قوت ظہور اس کو سپورٹ کرتی ہیں، تو آج ان کے خلاف عوام کو بتائیں۔ اور عدالت عالیہ جو کہ اس ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ ہے، میں سمجھتا ہوں افتخار محمد چودھری صاحب سبزی کے ریٹ پر آج خود نوٹس لے لیتے ہیں، ایک وکیل کے مرنے پر آج خود نوٹس لے سکتے ہیں، تو کیا عزاداران امام علی مقام جو ہیں، جو آل محمد کے پیروکار جو ہیں، ان بے لوگوں گناہ لوگوں کے قتل عام پہ آج کیوں عدلیہ خاموش ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک عدلیہ ان دہشت گردوں کے خلاف اور حکومت سچے دل کے ساتھ یہ اقدامات نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ دہشت گردی اسی طرح پاکستان میں ہوتی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو اب کسی صورت میں بھی ان دہشت گردوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، انہیں گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار پر، تختہ دار پر لٹکا کر عبرت کا نشانہ بنا دینا چاہیے۔
ناظرین، امریکہ میں وال اسٹریٹ کے خلاف عوامی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. بے روزگاری اور غربت کی مار جھیل رہے امریکی شہری اسٹاک ایکسچینج کے اس مرکز کو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذمہ دار مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے عوام نے اس مرکز کے سامنے دھرنا دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے اہم ترین مرکز وال اسٹریٹ کے خلاف امریکی عوام کی ناراضگی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وال اسٹریٹ میں اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور وہ امریکی بینکوں اور بڑے مالیاتی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. انہوں نے احتجاج کا یہ طریقہ مشرق وسطی کی عوامی تحریکوں اور خاص طور سے قاہرہ کے آزادی اسکوائر پر مصری عوام کے احتجاج سے اخذ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذرائع ابلاغ نے اپنی خبروں اور جائزوں میں نیو یارک کے عوامی احتجاج کو بھی یوم غضب کا نام دیا ہے. امریکی عوام کے درمیان وال اسٹریٹ کو نہ صرف دولت، غرور اور طاقت بلکہ بدعنوانیوں اور مالیاتی بےضابطگیوں کی بھی علامت تصور کیا جاتا ہے. اس اسٹاک مارکیٹ میں روزانہ سینکڑوں کھرب ڈالر کا لین دین ہوتا ہے، اور کروڑوں انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. مورخین کا خیال ہے کہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر وال اسٹریٹ جتنے دولت کے انبار دنیا میں کہیں نہیں لگے. دولت کا یہ ارتکاز اپنی جگہ پر طاقت اور بدعنوانیوں کا بھی باعث بنا ہے. حالیہ برسوں کے دوران بدعنوانیوں کے بہت سے اسکینڈل عوام کے سامنے آئے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے تنے تنہا 50 ارب ڈالر کا فراڈ کیا، اور یہ حصص کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا شکار چلی آ رہی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیدار لاکھوں ڈالر کے بونس حاصل کرتے رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وال اسٹریٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کی بد انتظامی اور مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر ہونے والے خسارے کا حجم کئی کھرب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے. وال اسٹریٹ کے دلال جس تیزی کے ساتھ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ امریکہ سمیت پوری دنیا میں غریبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. وال اسٹریٹ کے بعض دلالوں کا ذاتی سرمایہ اس وقت 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ امریکہ میں اس وقت 4.6 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بعض بڑی امریکی کمپنیوں کی مالیاتی طاقت درجنوں افریقی اور ایشیائی ملکوں کی مجموعی مالیاتی طاقت سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام نے طنز کے طور پر ان کمپنیوں کو موٹی بلی کا لقب دیا ہے، جنہیں پرخوری اور ہٹ درمی کی عادت ہو گئی ہے. البتہ یہ پوری کہانی نہیں ہے، کیونکہ حالیہ چند برس کے دوران تقریباً 2 کھرب ڈالر کی رقم امریکی ٹیکس دہندگان کی جیبوں سے وصول کر کے ایسی کمپنیوں پر لٹا دی گئی ہے جن کے عہدیدار قانون شکنی اور بدعنوانیوں میں ملوث رہے ہیں. امریکہ کے سیاسی ڈھانچے میں دولت اور اقتدار کے درمیان پائے جانے والے مضبوط ناطے کے باعث اب تک امریکہ کے غریب اور مڈل کلاس طبقے کا پیسہ وال اسٹریٹ کے دلالوں کے کاروبار کو رونق بخشنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور نہ جانے کتنی بدعنوان کمپنیاں پورے اطمینان کے ساتھ تجارت کے تاریک گوشوں میں داخل ہوتی رہی ہیں. ایسے حالات میں جب 1.40 کروڑ امریکی شہری کام کاج کی تلاش سے نا امید ہو گئے ہیں، امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام اور سود خوری کے خلاف کسی تحریک کا ابھرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. امریکی مظاہرین کو توقع ہے کہ حکومت امریکہ، جو وال اسٹریٹ کے سرمایہ داروں کی سب سے بڑی اعلی کار ہے، امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ بڑی بڑی کمپنیوں میں سخاوت مندی کے ساتھ تقسیم کرنے کے بجائے سرمایہ کی منڈی کی ناگفتگو صورتحال سنوارے گی، اور بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گی.
اور ناظرین، اب افغان رہنماؤں کا قتل. حالیہ کچھ عرصے میں افغانستان کی اہم شخصیات دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، اور وقفے وقفے سے کئی اہم شخصیات کو قتل کیا جا چکا ہے. اس سلسلے کا تازہ واقعہ افغان پیس کونسل کے سربراہ کے قتل کے شکل میں سامنے آیا. برہان الدین ربانی کو کابل میں ایک دہشت گردانہ حملے میں قتل کر دیا گیا. ان واقعات کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں، اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں، ہم اس طرح کے پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت آمادہ ہیں. اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے یونیورسٹی پروفیسر اور اسلامک اسکالر ڈاکٹر حمید جمشیدی راز صاحب کو. جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ افغانستان میں وقفے سے حالیہ عرصے میں اہم شخصیات کو قتل کیا جا رہا ہے، چنانچہ تازہ واقعہ کابل کا پیش آیا، برہان الدین ربانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے، شخصیات کس طرح سے قتل پر؟
بھلے مرشد چرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بنظر بندے
میری نظر میں افغانستان میں سیاسی شخصیتوں کی ٹارگٹ کلنگ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں، یہ ٹارگٹ کلنگ پہلے سے منصوبہ بندی شدہ امور ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو اسلامی انقلاب کی 3 دہائیوں کے دوران اگر آپ غور کریں تو پاکستان، افغانستان، عراق اور دیگر ملکوں میں، مصر، سودان، یمن اور بحرین، ان جگہوں پر بھی شخصیات کے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور اگر ہم ذرا غور کریں، تھوڑا سا تامل کریں اور غور سے دیکھیں تو ان تمام ملکوں کے واقعات ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ٹارگٹ کلنگز دراصل تسلط پسند طاقتوں کی اہداف کے راستے میں ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کے سارے تانے بانے سامراجیوں کے اہداف تک جا کر ملتے ہیں، اور سامراجی ملکوں کی کلیدی شخصیتوں کے ٹارگٹ کلنگ کر کے ان ملکوں کو افراتفری کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ اپنے ہتھیاروں کے کارخانوں کو، ان کے پہیوں کو چلتا رکھیں اور ان اس میں کسی طرح کی روک نہ آئے۔ دیکھیں قومیں پرامن ہیں اور وہ کسی طرح کی جو ہے وہ افراتفری نہیں چاہتی، آپ دیکھیں کہ شہید ربانی کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تو شہید ربانی ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا نام ہے، انہوں نے سابق سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے اپنی جوانی اور اپنے ادھیڑ عمر کے سال جو ہیں وہ افغانستان میں جہاد کے لیے گزار دیے، وہ دراصل حضرت امام خمینی کے مکتب کے ایک پیرو تھے، ان کا سارا ہم غم امن قائم کرنا تھا۔ شہید برہان ربانی کابل کے کس حصے میں رہا کرتے تھے؟ کابل کا وہ حصہ جہاں وہ رہتے تھے وہ جیو پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے کس درجے کا حامل ہے؟ دیکھیں برہان الدین ربانی کا گھر کابل کے پرامن ترین علاقے میں تھا، وہاں پر امریکہ کا سفارت خانہ ہے، ڈپلومیٹک مشنز کے مراکز ہیں، وہاں پہ حکومتی وزارتوں کے مراکز ہیں، کیا اس علاقے میں پرندہ بھی پر مار سکتا ہے؟ اور جو کہ افغانستان میں امن اور صلح کا بانی تھا، اور جو چند روز قبل ہمارا مہمان تھا اور ہماری کانفرنس میں شریک تھا، یہ مظلوم شخصیت، اس مظلوم شخصیت کو مہمانوں نے شہید کیا، اس کے گھر میں مہمان کے طور پہ گھس آئے اور اس کو شہید کر دیا۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامراجیوں نے ان ملکوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے جن کی قومیں اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہیں، انسان مسلمان آزاد ضمیر بن چکا ہے، مسلمان آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اسی بنا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ بات پسند نہیں ہے، بنابراین امریکہ کے ایجنٹ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف بھیسوں میں آتے ہیں اور اہم شخصیتوں کا قتل کرتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہے سیکیورٹی کے اس ذمہ دار پر کہ جس نے کہا کہ برہان الدین ربانی کے گھر میں داخل ہونے والوں کی جسمانی تلاش لینے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگ ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کس کے لوگ تھے؟ کیا نیٹو کے لوگ تھے یا خود اپنے لوگ تھے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا سامراج افغانستان کے کلیدی افراد کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ قاتلانہ حملہ، برہان الدین ربانی کا قتل، خطرے کی گھنٹی ہے اسلامی ملکوں کے بزرگان دین، ہمارے ملک کے بزرگان دین کے لیے، تاکہ وہ ہوشیار رہیں۔
ناظرین، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان سے ہے سینئر سیاسی تجزیہ نگار آغا مسعود حسین صاحب۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغا مسعود حسین صاحب،
ہاں
جی، السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی وعلیکم السلام۔
جی آغا مسعود حسین صاحب، ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اہم شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور تازہ ترین واقعہ جو کابل میں پیش آیا جس میں برہان الدین ربانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ کوئی خاص موقع ہے، کوئی خاص موڑ ہے جہاں شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ نے تو کہہ دیا کہ وہ 2014 تک چلے جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو افغان طالبان ہیں اور ان کے جو ہمدرد ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو اس سے پہلے اس خطے سے چلا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شخصیات کے جو امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں یا ان کی ان کے ساتھ مل کے افغانستان میں ان کے قبضے کو مضبوط بنا رہی ہیں، ان کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرزئی کے بھائی کو مارا گیا، برہان الدین صاحب کو مارا گیا، اس کے بعد حیدر کو مارا گیا، جان محمد کو مارا گیا، یہ بڑے اہم لوگ تھے جن کو کہ طالبان نے ختم کیا۔ تو چنانچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور خصوصاً کابل پہ جو حملہ ہوا، ان کے سفارتخانے پہ نیٹو کی فوج پہ جو حملہ ہوا، یہ چیزیں اس بات کی ظاہر کر رہی ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ ایک بار پھر بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو متحد کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف اپنے کارروائی جو ہے بہت تیز کر رہے ہیں۔ اس سے امریکہ بڑا ڈی مورلائز ہو گیا ہے، اور ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں مزید کچھ ایسے اقدامات کرنے والا ہے کہ جو اس پورے خطے کے لیے نقصان کا اب باعث بن سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو بوکھلاہٹ امریکہ کی نظر آ رہی ہے، یہ بوکھلاہٹ اس بات کی ثبوت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت جلدی مطلب یہ کہ اس خطے سے یا تو چلا جائے گا یا پھر کوئی ایسی کارروائی کرے گا کہ جس سے اس خطے کے اندر مزید نقصانات خمیازہ اٹھانا پڑے۔
جی آغا مسعود حسین صاحب، جس علاقے میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی، برہان الدین ربانی صاحب کا گھر تھا، وہ انتہائی حساس علاقہ تھا، سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود یہ واقعہ بہرحال رونما ہوا، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا یہ حملہ ور کا وہاں تک پہنچ جانا اور حملہ کر کے ان کو قتل کر دینا، یہ آپ کی نظر میں ایک غیر معمولی نہیں؟
بات اصل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ناردرن الائنس ہیں، جو اس شخص کرزئی کے ساتھ ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کوئی مطلب امریکہ کے ساتھ سمجھوتا ہو۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر سمجھوتا ہو گیا تو امریکہ اور اس کے حمایتی جو ہیں کسی نہ کسی صورت میں طالبان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ تو جو طالبان ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ ہمیں اطلاعات اخبارات کے ذریعے ملی ہیں یا ریڈیو کے ذریعے ملی ہیں ان میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ناردرن الائنس کے لوگ شامل تھے ان کو ختم کرنے میں, اور بلکہ امریکہ نے جو کہا ہے کہ اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی بھی ملوث ہے, پاکستان کی آئی ایس آئی سے کوئی مفاہمت سامنے آ سکے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنگ کا دائرہ جو ہے مزید پھیلے گا, اور امریکہ جو ہے اس سلسلے میں تمام تر کوشش
کارروائی ہم نے کی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کی تردید بھی آئی, طالبان کے ترجمان نے اس کی تردید بھی کی. اس سلسلے میں کیا کہیں گے, اور یہ کہ کون سے لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں, اس قتل کے پیچھے, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دقیقاً نکتے در ہمین جاست.
دیکھیں در اصل یہی بات بہت قابل غور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ربانی کو قتل کیا ہے, اور کس طرح سے یہ لوگ ربانی کے گھر میں داخل آ گئے, اور سیکیورٹی انچارج نے ان لوگوں کی جامع تلاشی نہیں لی, اور آخر کار انہوں نے بم کا دھماکہ کیا اور ربانی شہید کر دیے گئے. شہید ربانی کی شہادت کی ذمہ داری ان لوگوں پر جاتی ہے جو رائے عامہ کو بری طرح سے گمراہ کر رہے ہیں, اور جیسا کہ بات مشہور ہے کہ خدا نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ تردید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لوگ یہ جانتے ہیں کہ برہان الدین ربانی کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں رہا کرتے تھے, لہٰذا اس طرح سے لوگوں کا ان کے گھر میں آنا اور بغیر تلاشی کے ان کے گھر میں آنا, اس کے تانے بانے کہیں اور ہی جا کر ملتے ہیں. مغربی ممالک سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اسی طرح سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انہی کے ہائی سیکیورٹی زون میں دہشت گرد گھس آتے ہیں اور دسیوں مشینوں سے گزر کر وہ ربانی کے گھر میں آ کے جو ہے وہ بم دھماکہ کرتے ہیں, ان کو شہید کر دیتے ہیں. لہذا سب سے پہلے شک کی انگلی انہی لوگوں کی طرف اٹھتی ہے جو سیکیورٹی انچارج تھے. میں نے وہ سی ڈی دیکھی تھی کہ یہ لوگ پیام صلح لے جا رہے تھے, لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں صلح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں ربانی کا قتل جو ہے کوئی طرفت العین میں انجام پانے والا کام نہیں ہے, کوئی سڈنلی لیا جانے والا فیصلہ نہیں ہے. اس کی کیا اہمیت ہے کہ لوگوں کو بغیر جامع تلاشی کے ربانی کے گھر میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان کی جامع تلاشی نہ لی جائے؟ یہ بڑے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں.
آغا مسعود حسین صاحب,
جی
جناب, پیس کونسل کے سربراہ برہان الدین ربانی صاحب نے جو مشن اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور جو فرائض وہ انجام دے رہے تھے, میں چاہوں گا ایک جائزہ اس کا لیا جائے, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کے مشن کی اہمیت کیا تھی اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو گئے تھے.
دیکھیے میں بتاؤں کہ وہ کاروائی کی ایما پر اور امریکہ کی ایما پر برہان الدین صاحب یہ کام کر رہے تھے. دیکھیے میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ طالبان یا ان کے حمایتی وہ بنیادی طور پر امن کو یعنی اس طرح نہیں چاہتے کہ قابض فوج جو ہے وہ وہاں موجود رہے, ان کے ہواری موجود رہے, اور یہ ہے کہ اس کے بعد امن کی باتیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ تین دفعہ جو بات چیت ہوئی ہے میونخ میں, اور ایک مرتبہ قطر میں ہوئی ہے, اور قطر کے افسران بھی شامل تھے, قطر کے بادشاہ کو بھی کانفیڈینس میں لیا گیا تھا. تو دیکھیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور برہان الدین صاحب کو جو قتل کیا گیا ہے اس سے ایک میسج گئی ہے. وہ میسج یہ گئی ہے کہ ہم امن کی بات نہیں چاہتے, ہم مذاکرات نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ بیٹل فیلڈ پر جو ہے وہ جنگ کے میدان پہ جو ہے اس کا فیصلہ ہو. اور یہ گوریلا موومنٹ ہے, گوریلا موومنٹ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ گوریلا موومنٹ کم از کم وہ نہیں جیت سکتے. اس کی وجہ سے جو پورا ٹیرین ہے وہ پورا علاقہ جو ہے بہت بہت مشکل علاقہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مخبری بڑی عام ہے. مثال کے طور پر خود کرزئی کے اپنے محل میں, کرزئی کو اپنے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے, امریکی جو کمانڈو ہیں وہ کرزئی کی حفاظت کرتے ہیں, کرزئی اگر باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو کمانڈو باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ عدم اعتماد کتنا گہرا ہے, اور کرزئی کو صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہوگی. اور گرد صاحب نے جا کے اپنی تغلی میں یہ بم چھپایا ہوا تھا, اور بعد میں انہوں نے اس کو بم سے اڑا دیا, خود کو بھی اور بہدین صاحب کو بھی. وہ کرزئی کی سیما پہ گیا تھا, کرزئی نے باقاعدہ اس کو اجازت دی تھی کہ تم جاؤ اور جا کے ملو اور طالبان کے سلسلے میں جو بات چیت ہے اس کو آگے بڑھاؤ. تو چنانچہ کرزئی صاحب پہ بھی الزامات عائد ہو رہے ہیں. اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ناردرن الائنس تو بالکل نہیں چاہے گا, کیونکہ ناردرن الائنس جو ہے وہ تو اس وقت اقتدار میں ہے, اور سارے اقتدار کے جو مزے ہیں وہ تو ناردرن الائنس کو مل رہے ہیں. تو ناردرن الائنس ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی پائیدار امن یہاں پر قائم ہو اور ان کا اقتدار جو ہے وہ چھن جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک میسج گئی امریکہ کو بڑی واضح, اور یہی وجہ ہے کہ مائک مولن ہوئے اور پیٹرن ہوئے اور جنرل پیٹیاس ہوئے, یہ مطلب دے آر ویری مچ وریڈ, اور بڑی ان کو انگزائٹی ہے, ان کو ان کو اضطراب آ گیا ہے کہ ہم کیا کریں. تو چنانچہ ان کے پاس ایک ہی ہے کہ کمزور ترین فریق کو جو ہے اس کو نشانہ بنایا جائے, اور وہ کمزور فریق جو ہے وہ پاکستان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے شمالی علاقوں میں, اگر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے سلسلے میں کام نہیں کیا, ان پر حملہ نہیں کیا, ان کی تعدیب نہیں کی, ان کو نہیں مارا, ان کو وہاں سے نہیں بھگایا, تو ہم جو ہے یک طرفہ طور پہ کاروائی کریں گے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے حقانی نیٹ ورک کے ترجمان سراج حقانی نے کہا ہے کہ ہم تو مشرقی افغانستان میں ہیں اور ہم زیادہ محفوظ ہیں وہاں پہ, ہم پاکستان میں کیوں جائیں گے. تو یہ اس قسم کی جو کانفلکٹ ہے امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز میں اور امریکہ اور افغانستان کے ریلیشنز میں, تو یہ حال جو ہے نا ہمیں اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ بوکھلاٹ کا شکار ہے, اور بہت زیادہ جو ہے اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ تقریباً ناکام ہوئی ہیں, اور تواتر کے ساتھ امریکی نواز جو شخصیتیں قتل کی گئی ہیں وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آئندہ جنگ کے میدان میں اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی 70% علاقہ جو ہے افغانستان کا وہ طالبان.
بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آغا مسعود حسین صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جمشیدی راز صاحب, افغانستان کی اس وقت کی صورتحال آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف جو امن کی کوشش ظاہر ہے کہ ہو رہی تھی اور پیس کونسل بنائی گئی تھی, اس کے سربراہ کو اس طرح سے قتل کیا جاتا ہے, ظاہر ہے یہ جو کام ہو رہا تھا وہ طالبان کے بھی حق میں تھا. امن اگر قائم ہو جاتا تو ظاہر ہے جنگ بند ہو جاتی اور وہ لوگ بھی آخر کار مارے جا رہے ہیں. امریکہ کے بھی مفاد میں تھا, چونکہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے, جنگ جیت نہیں رہا ہے, اس کے قابو میں نہیں ہیں حالات. تو اس طرح کی سچویشن پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے کہ اس سے کون لوگ ہیں, کن کو فائدہ پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے؟
جو چیز امریکہ علاقے میں چاہتا ہے
اشغال افغانستان,
وہ افغانستان پر قبضہ اور پاکستان کے ایک حصے پر قبضہ ہے, بے گناہ افراد کو ڈرون حملوں میں قتل کرنا چاہتا ہے, اور عراق کے عظیم تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا اور عراقی عوام کا قتل عام ہے. اس کے علاوہ وہ دوسرے ملکوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے ذرائع کو بھی ہڑپنا چاہتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ وہ امریکہ ہی کا کارنامہ تھا, اور اسی نے ایران عراق کو آپس میں لڑایا اور بھائیوں کو ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ کیا تھا, اور اسرائیل کو عراق کی کروڑوں بیرل اس کا تیل پہنچایا. امریکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سابق سوویت یونین کی طرح افغانستان کے دلدل میں پھنس گیا ہے, جس طرح سے جو ہے وہ, اور اس کے پاس اب کوئی راہ فرار نہیں ہے, لیکن وہ فرار کرنا چاہتا ہے. بنابراین وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے قانون کے تحت جو ہے وہ امتحانات آزمائشات کر کے وہ راہ اپنانا چاہتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے سب سے اچھی راہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے وقار اور کرامت انسانی کے لیے اپنے پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور افغان قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دے, کیونکہ افغان قوم ایک جیالی قوم ہے اور اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے ملک کی سلامتی اور امن قائم کرنا چاہتی ہے, ان میں یہ صلاحیت ہے. بس اتنا چاہیے کہ امریکہ اس ملک سے نکل جائے اور سیاسی بازی سے.
تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے, اور اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس طرح کی شخصیات کا قتل کچھ خاص حلقے کچھ خاص عناصر کر رہے ہیں جن کا رابطہ یقینی طور پر امریکہ امریکی حلقوں سے بھی ہو سکتا ہے. افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے وہاں کے لیے بہترین فیصلہ وہاں کے خود عوام کر سکتے ہیں, وہاں کی ذمہ داریاں خود عوام ہی نبھا سکتے ہیں, اور اس حقیقت کو امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے حلیفوں کو بھی. اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.